الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
الشيخ والمرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامہ برکاتہ حضرت والا نے فرمایا کہ پوچھتے ہیں کہ صاحب سنت کی کیا معنی ہے اور بدعت، لہذا اب اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن، تاکہ پتہ چلے کہ کیا فرق ہے سنت اور بدعت کا فرق. دیکھیے، محبت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو محبوب کو خوش کرنا اور دوسرا محبوب کو ناراض نہ کرنا. خوش کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو خوش کرے اپنی مرضی سے اور ایک خوش کرے محبوب کو محبوب کی مرضی سے. محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا اور محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کرنا، بس محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا یہ بدعت ہے اور محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا یہ سنت ہے. فرق سمجھ آئے گا نا؟ محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا یہ بدعت ہے اور محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کرنا یہ سنت ہے. لہذا اگر کوئی سنت کی تعریف پوچھے کہ سنت کی کیا تعریف ہے اور بدعت کی کیا تعریف ہے، تو اس تعریف کو یاد کر لیں، آسان اور عاشقانہ. یہ اللہ والوں کے علوم ہوتے ہیں کہ ان علوم سے بات کو سمجھنا اور سمجھانا، افہام و تفہیم آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ہر زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں دینی اور روحانی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں آسان کرنے کے لیے. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ شریعت اور سنت تو وہی پرانی ہوگی، سنت پرانی ہوگی، شریعت وہی پرانا ہے، نئی شریعت نہیں آئے گی، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے الفاظ اور تعبیرات اور تعریف وہ نہیں ہوگی بس. لہذا بدعت نام ہے محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا، اور سنت کس چیز کا نام ہے؟ محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کرنا. اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش کرنے کا طریقہ ہم اپنی طرف سے بنائیں کہ نہیں ایسے خوش ہوں گے، اور ایک طریقہ کیا ہے کہ جو انہوں نے بتایا وہ کرو ویسے خوش ہوں گے. اور محبت کیا کہتی ہے؟ محبت کہتی ہے کہ محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کرو. ہو گئی سنت اور بدعت کا فرق، ایک مضمون ہو گیا. نمبر دو مضمون، ہم اپنے شب و روز میں، اپنے دن و رات میں، اپنے لیل و نہار میں اور اپنے ڈے اینڈ نائٹ میں، لیکن عجیب ہے، لوگ اشتہار لکھتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ معاملہ. حالانکہ قرآن پاک نے حضرات کو مقدم کیا، یہ خواتین کو مقدم کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ خواتین کے دم میں گھسے ہوئے ہیں. کہ مرشد سے سوال کیا ایک شخص نے کہ حضرت یہ بے پردہ عورتوں نے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہے. تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا انہوں نے تمہاری ناک میں دم نہیں کیا, تم نے ان کی دم میں ناک لگائی ہے. کیوں دیکھتے ہو ان کو؟ سر میرے مرشد کا شعر ہے, نہ دیکھو کسی کی وائف, نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو. جب دیکھو گے تو یاد آئے گی, نیند اڑے گی. دوسرے کی بیوی کو دیکھو گے اور اپنی بیوی کو دیکھو گے, اپنی بیوی کو دیکھو گے تو کوئی مولوی کچھ نہیں کہے گا, لیکن اتنا سمجھائے گا کہ رات پر دیکھو مت. کیونکہ اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر فجر تک دیکھتا رہے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا اس کو, کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اتنا سمجھائے گا کہ بھائی اتنا ٹائم ضائع مت کرو, یہ ٹک 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 دیدم دم نہ کشیدم, ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم, پھر اس کے لیے تم علاج کراؤ کچھ, سب دیکھنے سے کام نہیں چلتا. میرے دوستو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سے جو سوال کیا کہ ان حسینوں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہے, فرمایا کہ نہیں, تم نظر بچاؤ, مت دیکھو کسی کو, اگر تم دیکھو گے تو اس کی لعنت میں گرفتار ہو جاؤ گے, دیکھنے کی لعنت میں. جیسے میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی بے پردہ عورت گھر سے نکلتی ہے بے پردہ تو مرد اس کو دیکھتے ہیں, جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس پر لعنت ہوتی ہے, اس پر لعنت ہوتی ہے. اور یہ لعنت صرف اس پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے شوہر پر بھی ہوتی ہے, اس کے باپ اور بھائی پر بھی ہوتی ہے یہ لعنت. اب اس کو تو لعنت لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ بے پردہ گھر سے نکلی. فائدہ یہ ہے کہ بجلی کا کرنٹ جس کو لگا ہو اگر ہم اس کو پکڑیں گے تو وہ کرنٹ ہمیں بھی لگے گا. اب اس پر تو لعنت برس رہی ہے, جب ہم اگر یہ کام کریں گے اس کو دیکھیں گے تو وہ لعنت ہمیں بھی ملے گی, تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے, لعنتی, لعنتی فعل میں مبتلا. اچھا اگر مرد نے ایک بار دیکھا تو اس کو ایک مرد نے ایک بار دیکھا تو اس کو ایک لعنت ملی, لیکن ایک عورت کو اگر سو مردوں نے دیکھا تو ہر ہر مرد کو کتنی لعنت ملی, ایک ایک, اور اس عورت کو کتنی ملی؟ آسان حساب ہے نا, دیکھا آپ نے صاحب کیسا عجیب فرق ہے یہ, یعنی جو مرد دیکھ رہا ہے اس کو ایک لعنت اور جو عورت کو سو مردوں نے دیکھا تو اس کو سو لعنت. یہ ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ النادر والمنظرین, کہ اللہ لعنت فرما بد نظری کرنے والے پر اور جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے اس پر بھی لعنت فرما. اس لعنتی کام کو کر کے ہم اللہ تعالی کی رحمت کو کیسے پائیں گے, یہ لعنتی کام کر کے ہم اللہ تعالی کی رحمت کیسے پا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا نظر بچاؤ, ان عورتوں کو مت دیکھو, ان کو دیکھنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جو شب و روز میں اور دن و رات میں جو کام کرتا ہے وہ دو کام ہوتے ہیں, یا تو عادتاً کام کرتا ہے یا فطرتاً کرتا ہے. کوئی کام عادت کی وجہ سے کرتا ہے, کوئی کام ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے. جیسے کھانا کھانا اس کی ضرورت ہے, اور الٹے سے کھا سے کھانا وہ عادت ہے اس کی. اب اگر ہم اپنی ضرورت کو اور اپنی عادت کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں تو اب ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. اسے استنجا کرنا یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. اب اس استنجے کا طریقہ سیکھ لے تو ہمارا پیشاب کرنا بھی عبادت بن جائے گا. کس وجہ سے؟ سنت کی وجہ سے, سنت کی وجہ سے. اس لیے میرے شیخ اور مرشد کا شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلال، نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اب اگر ہم اپنی ضرورت کو اور اپنی عادت کو سنت کے مطابق ڈھال لیں، جیسے اگر ہماری عادت ہے کہ الٹے پاؤں میں جوتا پہننے کی پہلے، تو ہم اس کو شروع کر دیں سیدھے پاؤں میں پہلے پہننا. اگر سیدھے پاؤں میں پہلے پہن لیا اب کیا ہو گیا، یہ سنت طریقہ، اور اتارے تو الٹے پاؤں سے پہلے اتارے. مضمون کو یہاں یاد رکھنا، اب ایک بیچ میں اور مضمون داخل کر رہا ہوں. ایک آدمی تھا تو شراب بہت پیتا تھا اور راتوں کو دیر سے گھر آتا تھا. اس کی بیوی روزانہ اسے لڑتی تھی، اب وہ بہت پریشان. کسی سے مشورہ کیا تو اس نے سمجھایا کہ اس کی بیوی کو کہ بھائی دیکھو، اس کی یہ عادت ایسے نہیں جائے گی، بلکہ تم پیار اور محبت کا معاملہ کرو اس کے ساتھ، ایسے مت کرو، لڑائی جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لڑو جھگڑو مت بلکہ پیار محبت سے معاملہ کرو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی. اب وہ اپنے معمول کے مطابق رات کو 1-2 بجے گھر پہ آیا، تو جیسے ہی گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بیوی آئی، آئی آئیے، ہاتھ پکڑ کر اس کو لے گئی، اس کو بستر پہ بٹھایا، پھر اس کے جوتے اتارے اپنے ہاتھ سے، اس کے بعد گئی کہا بیٹھو میں کھانا لے کر آتا ہوں. کھانا لے کر آئی، اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر کھانا کھلایا. کھانا کھائے، پوچھے چائے پیو گے، ہاں چائے پیو. چائے گئی، چائے بنا کر لے کر آئی. اب چائے پی اس نے، تب اس نے کہا مجھے گھر جانے دو. کہا کیوں؟ کہا میری بیوی مجھ سے جھگڑا بہت کرے گی. اس نے کہا یہ تو میری بیوی ہو نہیں سکتی ہے، جو روزانہ لڑنے جھگڑنے والی، آج اس کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے گھر جانے دو، ورنہ میری بیوی مجھ سے لڑائی جھگڑا بہت کرے گی، دیر ہو جائے گی. پر یہ اس بات پر یاد آیا تھا کہ ایک شرابی ایسی تھا، وہ رات 2-3 بجے گھر آتا اور اس کا معمول تھا کہ آنے کے بعد جوتا اتار کر زور سے مارتا، تو نیچے والے گھر والے بس پریشان. ایک دن انہوں نے نیچے جو گھر آواز جاتی تھی، پہلے لکڑیوں کے بھی فرش ہوتے تھے، ہمارے چچا جہاں رہتے ہیں ابھی بھی وہ یہی جگہ ہے، ایسی لکڑی کا فرش ہے وہ، اور بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے. تو اب وہ آیا اور اس نے وہ جو پڑوسی تھا اس نے کہا بھائی مہربانی کر کے تم رات کو آتے ہو، ٹھیک ہے تمہارا اپنا کام ہے فیل ہے، لیکن کم سے کم جوتے تو آرام سے اتارا کرو، ہماری نیند خراب ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا. اب رات کو آیا، ایک جوتا اتار کر زور سے پٹکا، پھر اس کو خیال آیا تو اس نے دوسرا جوتا آرام سے اتار دیا. اب جو 1-2 گھنٹے گزرے کہ گھنٹی بجی، گھنٹی بجی تو وہ اٹھا اور گیا دروازے پر، تو پڑوسی آنکھیں لال اس کی، کہا خیریت کیسے آنا ہوا آج؟ تو میں نے کہنا یہ تھا ایک جوتا تو اتار دیا، دوسرا بھی اتار دو تاکہ ہم سو تو جائیں. میرے دوستو جوتا اتارنا یہ ہماری ایک عادت ہے نا، یہ جوتا اتارنا ہماری ایک عادت ہے. اگر ہم الٹے پاؤں سے پہلے اتاریں تو یہ سنت بن جائے گی، سنت طریقہ ہے. اور جب جوتا پہنے تو الٹے سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے، سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے، الٹے پاؤں سے پہلے اتاریں. اب یہ ہمارا جوتا پہننا اور جوتا اتارنا یہ بھی عبادت بن جائے گی، حالانکہ ہماری عادت ہے. اب عادت کو درست کر لیا تو وہی عادت جو ہے عبادت بن سکتی ہے، اور ہماری ضرورت بھی سنت کی وجہ سے عبادت بن سکتی ہے. لہذا ہر چیز کے اندر سنت کو سیکھ لے تو نتیجہ کیا ہوگا، ہماری ضرورت اور ہماری عادت وہ عبادت بن جائے گی سنت کی برکت سے. اب قمیض پہننا ہمارا کام ہے، ضرورت ہے ہماری، شلوار پہننا. اب میرے مرشد نے فرمایا کہ شلوار پہننے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الٹے پاؤں میں پہلے پہنے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں ایک ساتھ داخل کریں. اس پر ایک صاحب نے کہا ہنسنے لگے، حضرت سے پوچھے کہ حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی کو پکڑا دے دونوں طرف سے اور کرسی پہ چڑھ کے چھلانگ مار دے اس پہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی، تو دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، 3 طریقے ہو گئے. تو فرمایا کہ اس میں یہ 3 طریقے ہیں شلوار پہننے کے. اب ایک طریقے پر عمل کرے گا، سیدھے پاؤں میں اگر پہلے پہن لے، سیدھی ٹانگ میں کو پہلے داخل کرے، تو یہ کیا ہوا؟ ہماری ضرورت ہے شلوار پہننا، لیکن اس ضرورت کی استعمال کی، سیدھے پاؤں جو داخل کیا، اب ہماری یہی ضرورت بھی عبادت بن گئی. کتنا آسان کام ہے. اللہ فرمائے سنت کی، سنت ایسی پیاری چیز ہے کہ ہماری ضرورت کو، ہماری عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. اب ایک انسان ہے، وہ چاہتا ہے میں ہنسو بھولوں، ہنسنا سارا اس کو اچھا لگتا ہے. اب وہ اپنے بیوی کے پاس گیا، بیوی سے باتیں کر رہا ہے، کوئی لطیفہ ہنس بول رہا ہے، نیت کیا ہے کہ یہ خوش ہو جائے گی، خوش کرنے کی نیت کی. اب اللہ تعالیٰ اس خوشی کو بھی عبادت میں لکھیں گے. ہنسنا بولنا ہے یہ، اب یہ بھی عبادت ہے. ماں کے پاس گیا، ماں باپ کے پاس گیا، ان سے ہنسنا بولنا کر رہا ہے، اور نیت کیا ہے؟ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ خوش ہو جائیں گے. تو ماں باپ کی خوشی کی نیت کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو دیکھیے کام ہے نا. حالانکہ وہ اپنی کیا ایک عادت ہے اس کی ہنسنا بولنا، لیکن اسی کا صحیح استعمال کیا تو اب یہی اس کی عادت عبادت بن گئی. لیٹرین جانا ہماری ضرورت ہے. اب انسان جائے ننگے سر نہ جائے، ننگے سر بیت الخلاء نہ جانا چاہیے، بیت الخلاء میں ننگے سر نہ جانا چاہیے، اور کھانا بھی ننگے سر نہ کھانا چاہیے. تو اس نے رکھی ٹوپی سر پر، ایک کام. دوسرا، اب یہ اب ہمارا پیشاب کرنا کیسے عبادت بنے گا، اس کو عرض کر رہا ہوں میں، یہ بات پیش کر رہا ہوں. بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا خبسی بھی پڑھ سکتا ہے، خبسی بھی پڑھ سکتا ہے، خا با پیش خب، یا خا پیش خوب با پیش بو، خوبو یا خوب، دونوں پڑھ سکتا ہے، خبسی یا خبسی دونوں پڑھ سکتا ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھی. پھر اس کے بعد الٹے پاؤں کو داخل کیا، تیرا کام ہو گیا. اور چوتھا کام یہ بھی ہے کہ دروازہ بھی بند کرے، کیونکہ استنجا ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں کوئی دیکھے نہیں. ایسا نہیں کھلے گراؤنڈ میں استنجا کر رہا ہے اور سورج بھی نکلے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، اب دیکھا کہ وہاں پر کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سب سمجھ رہے کہ سونا ہے، لیکن وہ چمکنے والی چیز کچھ اور ہے. یہ باتیں لوگ اگر کئی گراؤنڈ میں استنجا کرتے ہیں، ضرورت ہے، انسان کبھی پیش آ سکتی ہے، لیکن اپنی چیزوں کو چھپا کر رکھے، ایسا نہ ہو کہ چمکتی ہوئی چیز دور تک نظر آئے. اب تو مطلب سمجھ آ گیا نا کیا چیز ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے کہ چھپ کر فرماتے تھے استنجا. اور پھر اس کے بعد اگر استنجا سکھانا بھی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ بندوق ہاتھ میں لے کر ٹہل رہا، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے کہ پورے محلے میں گن لوڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. رشید صاحب ایک حکیم الامت کے خلیفہ تھے، مولوی منظور صاحب. تو ایک مرتبہ خواجہ صاحب وغیرہ یہ لوگ شکار کو گئے، تو مولوی منظور صاحب جنگل میں تھے تو استنجا کر رہے تھے، تو ایک چیتل نظر آیا. اب ان کے ایک ہاتھ میں بندوق تھی، تو انہوں نے ایک ہاتھ سے فائر کیا چیتل کو مارنے کے لیے، لیکن وہ نشانہ خطا ہو گیا. اچھا، دوسرے ہاتھ سے وہ استنجا سکھا رہے تھے. تو خواجہ صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ شعر پڑھا. اب شعر سنیے گا، ایک ہاتھ میں بندوق ہے اور ایک ہاتھ میں پسٹل، ایک ہاتھ میں بندوق ہے اور ایک ہاتھ میں پسٹل، پھر بھی نہ گرا مولوی منظور سے چیتل. خواجہ عزیز حسن اللہ والے دیکھے کیسے ہنستے بہتے، کیسا مذاق ہے، یہ کتنا لطیف مذاق ہے نا، ماشاء اللہ. ایک ہاتھ میں بندوق ہے اور ایک ہاتھ میں پسٹل، پھر بھی نہ گرا مولوی منظور سے چیتل. اور ایک مرتبہ مولانا سعید صاحب جب چھوٹے تھے، وہ حضرت حکیم الامت کے بھتیجے، تم موٹے بہت تھے، چھوٹے تھے اور موٹے تھے، گال وال بعد میں موٹے ہوتے ہیں نا، گال وال خوب بھرے ہوتے ہیں، چھوٹے تھے. تو خواجہ صاحب نے ان کے گالوں کو پکڑ کر فرمایا کہ تیرے گال ہیں یا ڈبل روٹیاں ہیں، تیرے گال ہیں یا ڈبل روٹیاں ہیں، نہیں اس میں ہڈیاں فقط گوٹیاں ہیں، تیرے گال ہیں یا ڈبل روٹیاں ہیں، نہیں اس میں ہڈی فقط گوٹیاں ہیں. یہ تھے خواجہ صاحب. دیکھیے اللہ والوں کا کیسا لطیف مذاق ہے یہ. میرے دوستوں استنجا کرے، اچھا اس کے بعد بالکل ننگا نہ ہو جائے جا کر، بلکہ بیٹھتے بیٹھتے اپنے اپنا سطر وہ کھولے جس ضرورت کا سطر کھولے، بیٹھتے بیٹھتے، اور چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور باتھ روم کے اندر اور غسل خانے کے اندر اور لیٹرین کے اندر سنگنگ کی اجازت نہیں ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ سنگر بنتے ہیں، پہلے وہ باتھ روم سنگر ہوتے ہیں، یعنی باتھ روم نہاتے ہوئے گانا گاتے ہیں. تو ایک صاحب تھے، تو وہ کسی سے ملنے گئے تو بٹھا دیا، تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی گنگنانے کی، تو انہوں نے حیران ہوئے کہ یار یہ تو اچھے خاصے دیندار آدمی معلوم ہوتے ہیں، یہ کیا حرکت ہے گنگن گنگن کر رہے ہیں. تو باہر نکلے تو ان سے پوچھا، صاحب یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہیں لیکن آپ یہ باتھ روم میں گنگن کی گنگنانے کی آواز آ رہی تھی، آپ ایسا کام کیوں کر رہے تھے باتھ روم میں؟ انہوں نے کہا بات یہ کہ بھائی اصل میں میں مجبوری کی وجہ سے گنگنا رہا تھا، وجہ یہ ہے کہ باتھ روم کے دروازے میں کنڈی نہیں ہے، تو لوگوں کو پتا چل جائے کہ اندر جو ہے وہ یہ خالی نہیں ہے، ویکینڈ نہیں ہے، خالی نہیں ہے، بھرا ہوا ہے، تاکہ کوئی اندر نہ گھس جائے. بیت الخلا میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ ٹیلی فون آیا، اب وہ لیٹرین اندر مشغول ہے، ہاں بھائی فلاں کا فون آیا، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھی پوچھے اندر سے کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہے کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے یار بتا دو کہ مشغول ہوں میں ابھی، بہت آئی ایم ویری ویری بزی، میں سب مشغول اور مصروف ہوں. اب وہ باتیں نہیں کرنا چاہیے بیت الخلا میں، ہاں ضرورت کی کوئی بات ہو. اور ضرورت کی ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے پانی ختم ہو جائے تو آواز لگا سکتا ہے موٹر چلا دو بھائی، کبھی ایسا ہو جاتا نا، یا لوٹا دے دو کہ جی بھائی کہہ دے بھائی بجلی تو ہے نہیں، کہاں سے موٹر چلائیں، لائٹ تو گئی بھی ہے. تو پھر یعنی ضرورت کی بات بیت الخلا میں بات نہیں کرنی چاہیے. اب یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پیشاب کرنا، استنجا کرنا، یہ بھی عبادت بن جائے گا. یہ وہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں. اور ایک چیز کا اور خیال کرو کہ قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے. استدبار اور استقبال، استقبال اور استدبار، قبلہ یہ درست نہیں ہے. نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے. اگر مان لو گھر خریدا اور کہتے ہیں جی ہم نے تو گھر ایسے ہی خریدا تھا، یا ہمارا آفس تھا ہی ایسا کہ جس میں لیٹرین کا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف ہے، تو میرے دوستو ایک شہر میں فقیر کا جانا ہوا، تو جب میری حاضری ہوئی وہاں پر تو ایک مولوی صاحب کے گھر میں گئے، انہوں نے نیا مکان لیا تھا. اب بیت الخلا میں گئے، وہ تو پہلے نماز پڑھی تھی تو پتہ چلا کہ وہ لیٹرین کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہے. اب حالت یہ ہو گئی کہ اس اسٹیج پر پہنچ گئے تھے کہ واپس بھی نہیں جا سکتے تھے. بعض مرتبہ ایسی اسٹیج آ جاتے نا کہ واپس بھی نہیں جا سکتے. لہذا پھر میں نے اب سوچا، تب اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کی برکت سے اسی وقت یہ مدد فرمائی کہ صحابہ کی سنت پر عمل کیا. جیسے صحابہ جب بیت المقدس گئے یا بیت المقدس گئے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، بیت المقدس بھی بول سکتے ہیں اور بیت المقدس بھی بول سکتے ہیں اس کو. تو جب صحابہ بیت المقدس گئے تو وہاں پر جو بیت الخلا تھے ان کا رخ قبلے کی طرف تھا، لہذا انہوں نے کیا کیا، اپنے رخ کو پھیر لیا، استغفار کیا، لہذا پھر ہم نے اپنا رخ بدل لیا ادھر ہی. پھر باہر آ کر جو صاحب مکان مولوی صاحب تھے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں روپے کا مکان عطا فرمایا، یہ ان کا کرم ہے، اگر اس مکان میں ایک بھی نافرمانی ہوگی تو اس مکان سے برکت اٹھ جائے گی، اور آپ تو عالم ہیں سمجھتے ہیں مسئلے کو کہ یہ بیت الخلا قبلے کی طرف ہونا یہ تو مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بات تو یہی ہے. کہا لیکن میں نے ایسا خریدا ہی ہے. نے کہا آپ نے ایسا خریدا تو ٹھیک ہے، جب تک خریدا آپ بے اختیار تھے، جب تک خریدا نہیں تھا بے اختیار تھے، اب مالک بننے کے بعد آپ با اختیار ہو گئے، اب آپ کا اختیار ایسے چلے گا کہ جہاں لاکھوں روپے مکان پر خرچ کیا، اب چند ہزار روپے اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پر خرچ کیجیے، اور اس لیٹرین کو توڑ کر اس کے رخ کو بدلیے۔ عالم تھے ماشاء اللہ، کیونکہ سمجھدار امام مسجد بھی، تو اس کے بعد انہوں نے اگلے سفر میں جانا ہوا تو پہلے ہی مجھے بتا دیا کہ دیکھو جو تم نے کہا تھا میں نے وہ کروا لیا کام، تو کیا تو ماشاء اللہ خوشی ہوئی نا یہ بات سے۔ تو جہاں لاکھوں روپے کا مکان لیتا ہے، اگر چند ہزار روپے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے استعمال کرے تو بتائیے یہ روپیہ اس کے لیے جنت کی اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ نہیں بنے گا؟ کہ یہ بندہ یہ جو مال خرچ کر رہا ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی کو مسئلہ معلوم ہے تو وہ تو قبلے سے رخ بدل لے گا، ٹیڑھا بیٹھ جائے گا، لیکن جن کو معلوم نہیں ہے تو صاحب مکان کو تو گناہ ملے گا نا۔ اس لیے اگر مکان ایسے خرید لے، ایسے مکان کے جس کے اندر بیت الخلاء ایسے بنے گئے تو پھر، یا آفس کے اندر، تو ان کو درست کروائے سا۔ اور اسی طرح سے نہانے کی جو جگہ ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کا رخ بھی نہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، بہتر اور افضل یہی ہے کہ اس کو رخ بھی نہ رکھے، لہذا اس کو بھی شمالاً جنوباً رکھے، نارتھ اور ساؤتھ کی طرف، کیونکہ ہمارا قبلہ جو ہے مغرب یعنی ویسٹ میں ہے، تو مغرب مشرق کا نہ ہو بلکہ شمالاً جنوباً، شمال اور جنوب اس طرف ہو، نارتھ اور ساؤتھ کی طرف ہو، قبلے کی طرف نہ ہو۔ نہانے کا بھی ایسا رکھے، بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے، اس کا خیال کریں۔ ہو گیا نا جناب، یہ وہ بیت الخلاء کے متعلق یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہم استنجا کریں گے تو ہماری جو یہ ضرورت ہے وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ الٹے ہاتھ سے استنجا کریں، سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور الٹے ہاتھ سے کھائے نہیں۔ لہذا جب چائے پیئے تو بعض مرتبہ چائے اور بسکٹ کرتا ہے، تو چائے کو بسکٹ میں ڈبویا، چائے منہ میں، بسکٹ منہ میں ڈالا، پھر الٹے ہاتھ سے چائے پی، تو ایسا نہ کریں۔ چائے رکھ دے، پہلے بسکٹ ڈال لے، پھر جو بسکٹ بچ گیا اس کو پلیٹ میں ڈالے، پھر سیدھے ہاتھ سے چائے اٹھا کر کھا لے، ٹھیک ہے نا؟ یا ایسا نہ ہو بعض کیا کیا کہ بسکٹ الٹے ہاتھ سے پکڑ لیا تو کھانا الٹے ہاتھ سے، چائے سیدھے ہاتھ سے، ایسا بھی نہ کریں۔ اب ہمارا چائے بسکٹ بھی عبادت بن جائے گا، کیسے؟ ہم سیدھے ہاتھ سے کھائے اس کو چائے بسکٹ، یہ ہماری ضرورت ہے نا، ہم ضرورت کھا رہے ہیں یا عادت کھاتے ہیں، کبھی کبھی عادت ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھائے تو اس میں بھی اگر اس چیز کی رعایت کر لے تو یہ ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس کے بعد جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو پہلے داخل ہوتے وقت الٹا پاؤں رکھا تھا، اب باہر نکلتے وقت سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالو اور دعا پڑھے غفرانہ کا۔ میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہمیں کیوں سکھائی، غفرانہ کا، بخشش کی دعا، کہ ہم بخشش مانگ رہے اللہ تعالی سے، یہ دعا ہمیں کیوں سکھائی؟ فرمایا اس کا راز یہ ہے کہ بیت الخلاء میں، یہ عاشقانہ دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جو اتنی دیر تک کہ اللہ ہم آپ کا نام لینے کی ممانعت تھی، ہم نے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے آپ کا نام نہیں لیا، لیکن ہماری فطرت اور ہماری محبت یہ چاہتی تھی کہ ہم اتنی دیر آپ کو نہ بھولے، آپ کے نام سے اتنی دیر بھی محروم نہ رہے، اس پر ہم آپ سے معافی اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ عاشقانہ دعا ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے خود منع فرمایا، خود منع ہے، لیکن عاشق کو کیا کہیے؟ عاشق یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اور ہر بات اپنے مالک پر پالنے والے کو یاد رکھوں، لہذا اتنی دیر جو میں نے آپ کا نام نہیں لیا، یہ اپنی طرف نسبت کر لی کہ میں نے جو اتنی دیر آپ کا نام نہیں لیا، اس پر میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں اور مغفرت چاہتا ہوں آپ سے۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے، الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کتاب ہے، جن حضرات کے پاس نہ ہو وہ بعد میں حاصل کر لیں، خود از خود مانگ لیں، میں بھول جاؤں گا، لیکن میں نے تو آپ کو یاد کرانے کا طریقہ تو سکھا دیا نا، اگر میں بھول جاؤں آپ پکڑ لیں کہ وہ کتاب مانگ لیجیے گا. یہ دعائیں اور یہ سب باتیں اس کے اندر موجود ہیں. اب کیا سکھایا؟ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. اذهب عن الاداء کہ جو اذیت والی چیزیں تھی اس کو ہم سے دور فرما دیا. آگے آ جائے بیٹا اور ایسے تھوڑا ادھر ہو. اذهب عن الاداء ایسی چیزوں کو ہم سے دور کر دیا جو ہم کو اذیت دینے والی تھی. وعافانی اور ہم کو عافیت دی. میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ اس دعا کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اس کے اندر راز ہے. اذیت والی چیز کیا تھی؟ جب اس انسان اگر پیشاب نہ کرے یا بڑا استنجا نہ کرے اس کو اذیت ہوتی ہے. اس لیے استنجے کو روکنا نہیں چاہیے. یہ روکنے کی عادت ہے نا, یہ اچھی عادت نہیں ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ پیشاب روکتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں یار ابھی پیشاب روک رہا ہوں, میرے کام میں ڈسٹربنس ہو جائے گی. تو یاد رکھیے یہ مرض بہت خطرناک ہے, اچھی عادت نہیں ہے. اس سے جو مسانے ہیں اس کے بریک شو ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اس کے بریک شو خراب ہو جاتے ہیں, اور مسانے کے جو مسانے کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے, متورم ہو جاتے ہیں, وہ سوج جاتے ہیں, وہ اور اس کے جو بریک شو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. ہر مشینری کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے نا, تو اس لیے پیشاب کو روکنا نہیں چاہیے. جب آئے فوراً بیت الخلا جائے. یہ روکنے کی عادت اچھی نہیں ہے. اسی طرح بڑا استنجا بھی نہیں روکنا چاہیے, یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے. بات یاد آئی, حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے واز میں یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی بستر پر پیشاب کر دیتا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا شرم کر, اتنا بڑا ہو کر تو یہ حرکت کرتا ہے, پیشاب کرتا ہے بستر پر. تو اس کی بیوی, اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں پیشاب نہیں کرتا خود, بات یہ کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو شیطان جو ہے وہ خواب میں آ جاتا ہے اور وہ مجھ سے آ کر کہتا ہے آؤ یار گھومنے چلیں, سیر کرنے چلیں. اب ہم سیر کو جاتے ہیں تو گھومتے رہتے ہیں, تو راستے میں مجھے پیشاب لگتا ہے تو میں کہتا ہوں پیشاب کرنا, کہتا ہے ہاں کر لو. جب پیشاب کرتا ہوں تو وہ بستر پہ نکل جاتا ہے. اور اب دماغ چلنا شروع ہوا. اس نے کہا اچھا شیطان تیرا دوست ہے؟ کہا ہاں روزانہ بات کو ہم گھومنے جاتے. کہا تو وہ تو جنوں کا بادشاہ ہے, جن ہے وہ, اس کو تو پتا ہوگا کہ سونا اور خزانہ وغیرہ کہاں ہوتا ہے. ذرا مانگنا اس سے, پتا نہیں ہم لوگ کتنے غریب ہیں, کڑکی ہے. ایک امیر بچے سے مضمون مول لکھنے کے لیے کہا گیا غریب خاندان پر. ایک جو ہے ایک خاندان تھا وہ بہت غریب تھا, اتنے غریب تھے کہ ان کا مکان صرف 1000 گز کا تھا, اور اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس جو گاڑی تھی وہ مرسیڈیز نہیں بلکہ ٹوئٹا کرولا تھی, اور ان کا ابا بھی غریب, بیوی بھی غریب, یہاں تک کہ ان کا نوکر بھی غریب تھا. بہت غریب خاندان تھا وہ. اس نے کہا کہ دیکھو تم دوست ہے اس کو بولو بھائی ہم لوگ غریب ہیں, کچھ ذرا سونا ہونا دے. بیوی نے خوب پٹی پڑھائی. اب وہ رات کو جب سویا تو کہا دیکھ سونا لیے بغیر نہ آنا. کہاں بے فکر رہے مال لے کر آؤں گا. اب دیکھو کیا مال لے کر آئے گا وہ. رشید صاحب سن لے نا. اب وہ جب رات کو سویا تو شیطان پہنچ گیا, آؤ یار گھومنے چلے. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے یار, کیوں ناراض ہو تم مجھ سے؟ انہوں نے کہا ناراض کیسے نہ ہوں, میں تمہیں پتا اتنا غریب آدمی, تم میں دوستی کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا چاہتے ہو بھائی؟ ہاں کچھ سونا چاندی وغیرہ, تم تو جن ہو اور سب خبر ہوتے. کہا یار فکر ہی نہیں, آؤ ابھی چلتے. اب وہ لے کر چلا ایک گھر میں لے گیا, وہاں ڈھیر لگا ہوا ہے سونے کا چاندی کا, موتی ہار, سونے کی اینٹیں, چاندی کی اینٹیں, سونے کی اشرفیا وغیرہ. نے کہا دیکھ اپن تیرا دوست نہیں ہے کیا, یہ دیکھ. اس کی تو آنکھیں دیکھ کر خیرہ ہو گئی، خیرہ چکا چون. نا مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن. اچھا پوچھا کتنا چاہیے؟ اب انہوں نے کہا بیٹھو. اس کو بٹھا دیا، سونے کی اینٹ رکھی اس کی پیٹھ پر، چاندی کی، اشرفی کا بورا رکھ دیا، موتی کا سب. کہا اور کتنا چاہیے؟ کہا بس بس بھائی. اب وہ جو غصہ اتنا زیادہ، کہ شیطان نے کہا چلو اب لے جا. اب اس نے جو زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان زور لگاتے تو نیچے سے کوئی چیز نکل جاتی ہے. وہ چیز نکل گئی. اب جب صبح آنکھ کھلی تو روزانہ تو پیشاب ہوتا تھا، آج پخانا رکھا ہوا بستر پہ. وہ مال لے کر آیا تو بیوی نے پوچھا ارے ظالم یہ کیا ہے؟ تب اس نے قصہ بتایا کہ میں وزن اٹھا رہا تھا تو وزن میں میرا یہ نکل گیا، یہ مال لے کر آیا ہوں میں. تب اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تو پیشاب ہی کر لیا گا. میرے پیارے دوستو، ہمارا استنجا کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیشاب روکنا نہیں چاہیے، یہ روکنا نہیں چاہیے. جب استنجے کی حاجت ہو فوراً کرنا چاہیے، فوراً اس کی کوشش کرے، اس سے فراغت حاصل کرے. اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی کہ اذهب عن الاذى، کہ اذیت والی چیز کو ہم سے دور کر دیا. یعنی یہ پیشاب اور پخانا جب جسم میں رہتا ہے ضرورت سے زیادہ، تو وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب وہ چیز ہمارے جسم سے نکل گئی تو الحمدللہ کہ جو خطرناک چیز تھی، اذیت پہنچانے والی، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے جسم سے نکل گئی، اس پر ہم آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ایک بات آگے آسانی بھی ہے، سن رہے ہو نا؟ ارے میاں کو ڈائری وائری رکھا کرو، نوٹ کرنے کی باتیں کہ نہیں ہے. اب آسانی، عافیت عطا فرمائی. عافیت کیا دی؟ کہ جب انسان پیشاب کرتا ہے یا پخانا کرتا ہے، اس کا اختیار تو نہیں ہوتا نا، بے اختیار ہوتا ہے نا. جن آنتوں کے اندر پخانا اور پیشاب ہوتا ہے، تو اب اس بات کو شکریہ سکھایا کہ وہ صرف جو اذیت والی چیزیں تھیں وہ جسم سے نکلی، جو فائدہ مند چیزیں تھیں وہ جسم میں باقی رہی. ورنہ انسان اگر زور لگائے، زور لگاتا اور اس کے پیشاب یا پخانے کے ساتھ اگر آنتیں بھی باہر آ جاتی، یا پیشاب میں بعض مرتبہ خون بھی آتا ہے، استنجا کرتے ہوئے خون بھی آتا ہے، تو خون جو ہے یہ عافیت کی چیز ہے. اگر یہ باہر نکلتی تو ہمارے لیے کتنی مصیبت ہوتی. لڑائی اس پر سکھائی کہ جو اذیت والی چیزیں تھیں اس کو تو باہر نکال دیا، اور جن چیزوں کو ہماری ضرورت تھی اللہ تعالیٰ آپ نے عافیت عطا فرمائی کہ ہماری ضرورت کی کوئی چیز باہر نہیں نکلی. اس پر کیا سکھایا؟ الحمدللہ. یہ ہے اس دعا کا راز کہ تکلیف دہ چیزوں کو باہر نکال دیا اور جو فائدہ مند چیزیں تھیں وہ ہمارے جسم کے اندر باقی رکھا. ورنہ کہ جب جس وقت انسان استنجا کرتا ہے، اس کا اختیار تھوڑی ہوتا ہے، اپنے اختیار سے نہیں کرتا. صاحب کو استنجا لگا تو وہ پبلک ٹوائلٹ میں گئے، کچھ قبض کی کیفیت تھی، زور لگا رہے تھے. زور لگاتے لگاتے سامنے نگاہ پڑی، وہاں لکھا تھا اگر اتنا زور تم امتحان میں لگاتے تو اول نمبر پوزیشن لے لیتے. ارے وہ سب کی کیفیت تھی، ہم لیٹرین میں عجیب عجیب چیزیں لکھی ہوتی نا، پڑھنی نہیں چاہیے. لکھنا بھی چاہیے، لکھنا بھی درست نہیں ہے اور پڑھنا بھی درست نہیں ہے. زور لگا رہا تھا قبض، تو اس نے کیا کہا؟ لاگے ناگ سامنے نگاہ پڑی تو لکھا ہوا تھا اگر اتنا زور تم امتحان پر پڑھائی پر دیتے تو آج امتحان میں اول نمبر حاصل کرتے. یہ ہے ہمارا استنجا کرنا. یہ سنتوں پر اگر ہم عمل کریں تو ان سنتوں کی برکت سے ہمارا پیشاب، ہمارا پخانا، میرے دوستو یہ بھی کیا ہے؟ عبادت میں لکھا جائے گا. یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکات جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے. ان چیزوں پر عمل کر کے ہم جو ہے میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا نچوڑ ہم اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں, اور آپ کا فیض ہمیں ایسے ملے گا, وہ کیسے؟ آپ کی سنتوں پر عمل کر کے, نہ کہ بجلی چرا کر لائٹیں جلانے سے, جھنڈے لگانے سے یا جلسے جلوس سے, ان سے نہیں ملے گا, بلکہ یہ جو آپ کی اصل تعلیمات ہیں, ان تعلیمات کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر بن جائیں گے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تشریف فرماتے, آپ نے ارشاد فرمایا متا القا احبابی, کہ میں اپنے حبیب کی جمع احباب ہے, کہ میں اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا. متا القا احبابی, میں اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا. تو صحابہ نے عرض کیا او نحن احباؤنا, کیا ہم آپ کے حبیب نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انتم اصحابی, تم تو میرے ساتھی ہو, تم تو میرے صحابی ہو. ولیکن احبابی, میرے احباب وہ لوگ ہیں, لم یرونی, میرے احباب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. وَأَنَا إِلَيْهِمْ بِالْأَشْوَاقِ, میں ان سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. اب آپ تصور کیجئے کہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے ملاقات کا مشتاق ہوں. آپ تصور کیجئے اس بات کو ذرا, کیش ایسا ہے, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے, ہم نے آپ کی زیارت نہیں کی ہے, دیکھا نہیں ہے, لیکن ہم آج اس زمانے کے اندر جبکہ سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اگر ہم ایک سنت کو زندہ کریں گے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا, من احیا سنتی فقط احبنی, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ کی محبت کا تقاضا یہ بجلی چرا کر لائٹیں جلانا یا جھنڈے لگانا یا جلسے کرنا اور جماعت کی نمازیں چھوڑ دینا, یہ تقاضا محبت نہیں ہے میرے دوست. آپ تصور کریں, ایک فیچر بنائیں, فیچر مفروضہ خیال کریں, اگر اس زمانے میں ایک مثال ہے, اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو کیا ہم جھنڈے لگاتے؟ اپنے دل سے ہم لوگ پوچھے نا, اس تفتی قلب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تفتی قلب کا, اپنے قلب سے فتویٰ لے ذرا تو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہ زمانہ ہے, ہم جھنڈے لگاتے, بجلی چرا کر لائٹیں جلاتے, جلسے جلوس نکالتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے خوشی ہوتی کیا؟ جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر ہفتے ہمارے جو اعمال ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ہر ہفتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نامے میں, ہمارے اعمال نامے میں جب یہ بات پیش آئے گی کہ یہ میرا امتی ہے جس کی خاطر سے میں نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے, کہ جسم لہو لہان ہو گیا, یہاں تک کہ آپ کا جوتا مبارک, نالے مبارک خون سے بھر گئے, احد کے دامن میں آپ نے پتھر کھائے, کس چیز کی کمی تھی آپ کو؟ لیکن سب کس لیے؟ امتی امتی, یہ نعرہ لگاتے رہے آپ کہ میری امت میری امت, ہر وقت ان کی فکر دامنگیر ہے. اگر ہمارا ایک عمل ہے کہ جس امتی کی خاطر میں نے یہ تکلیفیں اٹھائی, نبی لہو لہان ہوا, نبی کا خون بہا, لیکن یہ امتی میرا اس کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا لے, تو آپ تصور کریں جب وہ نامہ اعمال نامہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر ہفتے پیش ہوتا ہوگا تو اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہوگی یا تکلیف؟ کہ کس طرح کے دو سفیر آئے آپ کی زندگی مبارک میں, حیات مبارکہ میں, اور ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی اور داڑھی منڈی بھی تھی, مونچھیں بڑی بڑی داڑھی منڈی بھی, اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر یا نظر الیہما, اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا اور فرمایا ویلکما, ہلاک ہو جاؤ تم دونوں ہلاک ہو جاؤ, ویلکما من امرکما، یہ کام کرنے کا تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم اپنی داڑیوں کو منڈاتے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا نا ربنا کسرا، ہمارا جو بادشاہ ہے نا کسرا، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مونچھے رکھو اور داڑھی منڈاؤ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولکن امرنی ربی، لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے، جو عالم کا پیدا کرنے والا ہے، جو حقیقی رب ہے، وہ کیا؟ وفر اللحا وقف الشوارب، داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داڑیوں کو بڑھاؤ. تو تصور کریں، اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو داڑھی رکھنے سے اللہ تعالیٰ جن کے قبضے میں رزق ہے، آپ بتائیے کیا رزق ہمیں دکان سے ملتا ہے، یا رزق ہمیں دفتر سے ملتا ہے، یا رزق ہمیں ہمارا باپ دیتا ہے، یا رزق ہمیں معاشرہ محلے والے دیتے ہیں، یا ہماری بیوی دیتی ہے، ہماری سوسائٹی دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے رزق ہمیں؟ ہماری حکومت دیتی ہے کیا؟ نہیں میرے دوستو، ہمیں رزق عطا فرمانے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو جب ہم جس سے ہمیں رزق لینا ہے تو اس کو خوش کر کے ملے گا یا ناراض کر کے؟ شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دانت برکاتہم نے ایک عجیب مثال دی. فرمایا کہ دیکھو، ایک انسان ہے، وہ ایک گائے پالتا ہے، پتہ ہے سانڈ جانور، سانڈ ڈال پر قلقلہ ہے، کلے کا مزہ ہے نا. ایک جانور ہوتا ہے سانڈ، اس سانڈ کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گلے میں کسی کی رسی برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہم آزاد ہیں بھائی، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں. حالانکہ آزاد کیسے پیدا ہوا؟ جو قید رہا 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں، آزاد کیسے ہے؟ 9 مہینے تو پہلے قید نے سکھا دیا کہ تو آزاد نہیں ہے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی ایسی کوئی میعاد نہیں ہے. کیسے کہتا ہے تو آزاد ہے؟ قید میں رہا ہے تو 9 مہینے، وہ 9 مہینے کی قید بتاتی ہے کہ تو آزاد نہیں ہے. جب پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو بھی آزاد نہیں تھا، ماں کے دودھ کا محتاج تھا. پلا بھرا تو ماں کے کھانا کھلانے کا محتاج تھا، پیشاب اور استنجا کرانے کا محتاج تھا. پھر بڑا ہوا، مدرسے اور اسکول والوں کا محتاج تھا، ملازمت یا نوکری کی، اگر کاروبار کیا تو اپنے گاہکوں کا محتاج نکلا، ملازمت کی تو سیٹ صاحب کا محتاج نکلا، کھانا کھانے کے لیے دوسروں کا محتاج، شادی کی ضرورت پیش آئی تو شادی کروانے والوں کا محتاج، بیوی آ گئی تو بیوی کی غلامی. ایک پولیس والے کو، ایک تھانے دار کو، ڈی ایس پی بڑے آفیسر نے کہا ہوئے جا، یہ کیا بات ہے کہ چالان والان تو نہیں کرتا، جا بندے پکڑ کے لا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا، سپاہیوں کو بھیجا تھانے دار نے، جا بندے پکڑ کے لے آؤ. ایک آدمی کو بلایا، اوے تو کون، تو کس کا مرید ہے؟ اس نے کہا جی میں بابا فرید الدین اتار کا مرید ہوں. نے کہا جھوٹ بولتا ہے، بند کر بدماش کو اندر. بلایا، اوے تو کس کا مرید ہے؟ اس نے کہا جی میں جنید بغدادی کا مرید ہوں. نالائق، جھوٹ بولتا ہے، چلو بند کرو اس کو بھی اندر. تیسرے بلایا، ہاں بھائی تو کس کا مرید ہے؟ اور جی میں بابا بھلے شاہ کا مرید ہوں. کہا بند کرو اس کو بھی. اسی طرح پوچھتا رہا. ایک آدمی بلایا، اوے تو کس کا مرید ہے؟ اس نے کہا جی حضور میں زن مرید ہوں. تھانے دار کھڑا ہوا، اس کو سلوٹ مارا. سپاہی سے کہا، او سنتری بادشاہ جا 2 کپ چائے لے کر آ دودھ پتی، پیر بھائی آیا ہے. تو یہ کیسے کہتا کہ میں محتاج نہیں ہوں؟ ایک محفل تھی، مرد عورت تھے، مکس گیدرنگ. آدمی نے اعلان کیا کہ یہاں کوئی مرد ہے میں جو اپنی بیوی سے نہ ڈرتا ہوں، میں اسے 50,000 روپے دوں گا. پوری محفل پر سناٹا, ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا. چند منٹ گزرے پھر ایک آدمی کھڑا ہوا. اس نے کہا یار, آیا اس کے پاس, پھر ٹھوک کر کہا شکر یار تو نے ایک نے تو لاج رکھ لی, کہا یہ لے 50,000 روپے تیرا انعام. لیکن یہ بتا, یہ تو بیوی سے ڈرتا نہیں, اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی نے کہا تھا بیٹھنا مت, کھڑے ہو جاؤ. دم برداشتن مادہ نظر آئے, ہر چیک دم برداشتن مادہ نظر آئے. اب بیوی کی غلامی کر رہا ہے, بچے آئے تو بچوں کے پیچھے. یہ کیسے کہتا ہے میں آزاد ہوں بھائی, ایک ایک چیز میں محتاج ہے, ایک ایک چیز میں محتاج ہے. اپنے کو آزاد کیسے سمجھا اس نے؟ ساری دنیا کی محتاجی کرتا ہے, ساری دنیا کی غلامی کرتا ہے, ایک اللہ تعالی کی غلامی سے حیا آتی ہے. ہاں تو میں سنا رہا تھا وہ جو سانڈ تھا وہ کسی کی رسی قبول نہیں کرتا. اس سانڈ نے اسے زن مرید پر ایک بات اور یاد آئی, اور وہ بات یہ ہے کہ آج کل لوگ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ, لوگ بیویوں سے ڈرتے ہیں, یہ وجہ ہے بیویوں سے ڈرتے ہیں اس لیے داڑھی نہیں رکھتے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ڈر تو آپ کر کے دکھائے اور کیا, ہم نے تو لگا دیا بھائی, اب کہنا تھا تو کہہ دیا, دکھائے بہادری ذرا. لیکن اتنا کہتا ہوں, دیکھو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور پوچھو اپنے دل سے, مرنے کے بعد کیا چیز کام آئے گی؟ مرنا تو ہم سب کو ہے نا, میں بھی جاؤں گا, میرا جنازہ آپ لوگ پڑھیں گے, ہم ایک دوسرے کے جنازے پڑھیں گے. ایک دن ہے اس چیز سے ہمیں واسطہ پڑھنا ہے, تو ذرا اس بات کو ہم لوگ سوچے کہ مرنے کے بعد کیا چیز کام آئے, کسی کا کیا نفع ہے. تو اسی چیز میں ہے نا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی اگر بات مان لیں جیتے جی, اگر مرنے کے بعد ہمیں اعلان کرتے ہیں مر گئے قبر میں لیتے ہیں کہ اب میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا, کیا فائدہ؟ باقی رہے رزق کی بات, تو رزق مخلوق اور معاشرے کے ہاتھ میں نہیں ہے, گاہکوں کے ہاتھ میں. ایک دوست ہے, اللہ اکبر, چھوڑو ایک واقعہ آ رہا تھا پھر کبھی سنائیں گے, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ذرا ہم سوچیں کہ مرنے کے بعد ہمارے کیا چیز کام ہے. مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے, اور ہماری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. جن کے لیے ہم مر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا, یہ ہمیں قبر میں دبا کر چل پڑیں گے؟ اس لیے میرے دوستو ذرا کبھی کبھی اپنے دل کو سے پوچھا کرے کہ مرنے کے بعد میرے لیے کیا چیز کام آئے گی. اور جنہوں نے داڑھی, بعضوں نے داڑھی رکھ لی ہے ماشاء اللہ, داڑھی رکھ لی ہے, لیکن ان کی داڑھی بالغ نہیں ہوتی ہے, نابالغ رہتی ہے, اور نابالغ کی شادی نہیں ہوتی ہے. ارے میاں جب اوکھلی میں دیا ڈر, اوکھلی میں دیا سر, تو پھر مسلموں کا کیا ڈر؟ ارے جب ابتدا کر رہی تھی تو پورا بالغ کر دو, ہے نا؟ بازے ہے ماشاء اللہ, داڑھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر کچھ کچھ سیٹنگ کرتے رہتے ہیں. تو جب داڑھی رکھی نہیں ہے تو اس کو پار لگا دو, کیا مطلب؟ ایک مٹھی پوری کر لو, اس کو ہمت کر لو. بیوی کو سمجھا کے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو مرنے کے بعد کیا حال ہوگا, اگر کسی کو برا لگتا ہو یا کوئی ہنسے. ہاں ایسا بھی ہوگا, لوگ کہیں ہنسیں گے, ایسا بھی ہو سکتا ہے لوگ مذاق بھی اڑائیں. دادا ہنسنے والوں کو کیا کہہ دے, کیا ہنسنے والوں کو کہہ دیتے ہو کہ بات یہ کہ تم آج ہنس تو رہے ہو اور میں رو رہا ہوں, تمہارے ہنسنے سے میں رو رہا ہوں, لیکن کل قیامت کے دن میں ہنسوں گا اور تم رو گے, ایسا ہی ہوگا. اور ساتھ مچھے بھی ہیں, یہ اس مچھوں میں ہماری عزت نہیں ہے, مچھوں میں ہماری عزت نہیں ہے. عزت کس کے قبضے میں؟ رب العزت کے. وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین, عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عزت عطا فرمائی، اور وہ متبع مولا اور متبع رسول، وہ مومنین، عزت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لہذا مونچھوں میں عزت نہیں ہے ہماری، ہماری عزت مونچھوں کے اندر نہیں ہے، سمجھے نا. لہذا اعلیٰ جو یہ جو کنار پر مونچھ آ جائے نا، یہ کنارے پر مونچھ، یہ مونچھ تو گناہ ہے میرے دوست. اس کنارے پر جو مونچھ آ جائے، وہ کہ مونچھ رکھنا جائز ہے، کتنی جب یہ کنارہ کھلا رہا ہے، یہ کنارہ کھلا ہو. اگر کوئی آدمی مونچھے رکھے اتنی بڑی بڑی بڑی، وہ بھی رکھ سکتا ہے، اور پھر مونچھوں کو تاؤ دے کر اس پر لیمو بھی رکھ دے. یہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ میں نے ایسے ایسوں کو ٹھیک، وہ تھانے دار تھے ایک زمانے میں، کہتے میں نے ایسے ایسوں کو ٹھیک کر دیا جو مونچھوں کو تاؤ دے کر اس پر لیمو رکھتے تھے، بڑی بڑی مونچھے، لیکن یہ مونچھے کام نہیں آئے. افضل درجہ کیا ہے؟ کہ مونچھوں کو باریک کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کا ذریعہ، مونچھوں کو باریک کر دینا، یہ اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے مونچھے رکھنے کی مثال ایسی ہے، یہ کنارہ ہے لیکن یہ کنارہ کھلا ہوا ہو، وہ والی مونچھ ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے دسترخوان کے اوپر دال رکھی ہو. اور اعلیٰ یہ جو مونچھے برابر کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے چکن کڑھائی رکھی ہو یا مٹن کڑھائی، اور وہ مٹن کڑھائی صرف نہیں بلکہ گرین کڑھائی یا وائٹ کڑھائی، مزیدار ہوتی ہے نا، لذیذ ہوتی ہے. تو اب آدمی، اب آپ بتائیے، دال کھائے گا یا کڑھائی کھائے گا؟ کوئی دال کو کھائے گا؟ بلکہ اس کو پتا کیا کہے گا؟ اس کو کہے گا دال کو دیکھنا بھی گناہ ہے، کہ اس کو میری نظروں سے دور رکھو، صرف کڑھائی پہ نظر جمانے دو، خاص طور پہ مرغی کی ٹانگ دیکھ کر میرا دل ٹنگا رہتا ہے، شوق سے کھاتا ہے نا. دیکھو تو پتا ہے اتنا ہر آدمی کس چیز کا ذوق اور شوق رکھتا ہے، اعلیٰ کھانے کا. اگر لباس اس کو کوئی ملے تو پوچھے کہ ادنا لباس چاہیے یا اعلیٰ چاہیے، تو کہتا ہے دیکھی میرا کوالٹی کا، بیسٹ کوالٹی کا ہونا چاہیے، اعلیٰ والا چاہیے، ادنا نہیں چاہیے. رنگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جی ایسا ڈیزائن ہو، ذرا لگوں میں بھی کچھ اسمارٹ بوائے یا ونڈر بوائے آ رہا ہے. چشمے کا انتخاب کرے گا، موبائل کا انتخاب، گاڑی کا انتخاب، مکان کا انتخاب، ہر چیز کا کیا انتخاب کرتا ہے، اعلیٰ. آفس کی لوکیشن کہتا ہے ذرا بیسٹ لوکیشن پہ ہونی چاہیے، اچھی لوکیشن پہ، ہے نا، ہر چیز میں. تو میرے دوستو، یہ وہ چیزیں جو ایک دن ہم سے ختم ہونے والی ہیں، ہمارا مکان، ہمارا آفس، ہماری گاڑی، ہمارا موبائل، ہمارا ایئر کنڈیشن، کارپیٹ، ڈیپ فریزر، بینک بیلنس، یہ سب ایک دن ہم سے چھوٹ جائے گا نا. لیکن جس چیز کی طرف ہمارے انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی، صحابہ اولیاء اللہ علماء نے دعوت دی، یہ وہ چیز ہے یہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کا سلسلہ اور کڑی جنت سے جا کر ملتی ہے. لہذا اس شریعت اور دین کے اندر آگے کی طرف چلے جاتے ہیں ہم لوگ. میرے مرشد نے ایک دفعہ، ایک صاحب آئے سفر تازہ کے لاہور میں، تو ایک صاحب کی مونچھیں ذرا بڑی بڑی تھی، تو حضرت نے فرمایا بھائی مونچھوں کو باریک کر لیجیے آپ. تو کہنے لگا کہ حضرت یہ تو مونچھیں رکھنا جائز ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ کہا جی حضرت شادی ہو گئی ہے. فرمایا اگر تمہاری کوئی دوسری شادی کرائے تو راضی ہو جاؤ گے؟ جی حضرت. سر مثال ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سب دو رشتے ہیں، ایک رشتہ جو ہے وہ 50 سال والی کا ہے، 50 ایئرز کا، اور ایک ہے 18 سال والی. تو آپ کس سے شادی کریں گے، 50 سال والی سے یا 18 سال والی سے؟ حضرت 18 سال والی سے. اچھا چلو 18 سال والی دو ہیں، ایک خوبصورت ہے مناسب ہے، اور ایک بہت خوبصورت ہے مثل حور کے ہے، مس بیوٹی ہے. کس سے شادی کریں گے آپ، خوبصورت والی سے یا کم خوبصورت والی سے؟ نہیں حضرت، خوبصورت والی چاہیے. تو دیکھیے پتا چلا شادی کرنے کے لیے خوبصورت چاہیے، اعلیٰ چاہیے نا، اعلیٰ. تو میرے دوستو دین میں بھی اعلیٰ کی طرف آئے. اگر مان لو کوئی آدمی ایک بہت خوبصورت لڑکی سے جو 18 سال کی شادی کرتا ہے، تو کیا وہ نانی نہیں بنے گی، دادی نہیں بنے گی؟ اس کا حسن ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے پیارے دوستو، لیکن دین ایسی چیز ہے وہ ختم ہونے والی چیز نہیں، اس کا حسن ختم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے حسن کو اور اس کے جمال کو اور اس کے کمال کو فنا نہیں ہے، اس کا حسن بے مثال ہے، لا زوال ہے، وہ ایسا با کمال ہے اور با جمال ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال، اللہ تعالیٰ کا جمال یہ لا زوال ہے، بے مثال ہے، اس لیے جو چیز اللہ تعالیٰ کو مل جاتی ہے وہ بھی لازوال ہو جاتی ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا بات وہ باقی ہو جائے گا. اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا، اگر تم اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دو تو عمر کی زیادتی سے تم بوڑھے ہو جاؤ گے، لیکن جوانی کا جو جوش ہے، جوانی کا جو نشہ ہے وہ تمہارا باقی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ پر فدا کر دی، اور ایسے جوان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شاب نشہ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو حسینوں کے موبائل سے اور ٹیلی فونوں سے مزہ حاصل نہ کرے، فلموں سے اور ان کو دیکھنے سے، ان کے پیچھے چکر لگانے سے مزہ حاصل نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نشہ حاصل کرے، تو ایسے جوان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. یہ وہ چیز ہے میرے دوست. اس لیے ایک چیز وہ ہے جو فنا ہونے والی ہے، اور ایک چیز وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو چیز مل جاتی ہے پھر وہ بھی لازوال ہو جاتی ہے. لہذا آپ دیکھ لیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا انتقال ہو چکا، کوئی شبہ نہیں ہے نا، لیکن آج بھی ہمارے دلوں پر یہ راج کر رہے ہیں، آج بھی ہم ان کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ان کے تذکرے سے ایمان میں اور روح میں ایک نئی جان آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو خالق حیات پر فدا و قربان کیا. لہٰذا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ باقی ہو گئے. ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کا نام ہے سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ بادشاہ تھے کہ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ کے، سلطنت بلخ کے بادشاہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں سلطنت بلخ کو خیر باد کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں سلطنت چھوڑ دی. دریائے نجلہ کے کنارے غارِ نیشاپور کے جنگل میں عبادت کی. جب جنگل میں شریف لے گئے تھے تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا، جب جنگل میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر سے جنگل سے جنت سے بریانی بھیجی، جس کی خوشبو سے سارا جنگل مہک گیا. وہیں پر ایک فقیر رہتا تھا، وہ فقیر جو ہے وہ اصل میں گھاس کھودتا تھا، گھاس کھود کر اس کے پیسے سے چٹنی روٹی حاصل کرتا تھا اور وہ کھاتا تھا، اور باقی وقت اللہ تعالی کی یاد میں گزارتا تھا. تو اس فقیر نے دعا مانگی، اس گھاس کھودنے والے نے، مجذوب نے، اس نے کہا کہ اللہ میاں، اگر آپ مجھے دو وقت چٹنی روٹی دیتے تو مجھے یہ گھاس کھودنے کا جو وقت ہے اس وقت سے چھٹی مل جائے، اور یہ وقت بھی میں آپ کی یاد میں گزاروں. اللہ تعالی نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. 10 برس تک اس کو چٹنی روٹی ملتی رہی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھجواتے تھے. اب جب سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آئے جنگل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بریانی بھیجی. تب اس فقیر نے کہا، اللہ میاں آپ کی بھی دعا ہے، ان کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہمیں دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ محاورہ ہے بھائی، اس کو محاورے کو محاورے کی طرح سمجھنا، لوگ بھی مانے نہیں کیے جا سکتے اس کے. تو اللہ میاں میں 10 سال سے آج کا عاشق ہوں، ہمیں تو کھلاتے ہو چٹنی روٹی. بعض مجذوب ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے چھوٹا بچہ نا ابا سے تیز آواز میں بات کرتا ہے، کچھ کرتا ہے لیکن بڑا نہیں کرتا، تو وہ مجذوب ایسا تھا. اس نے کہا، اللہ کہ آپ ان کو بریانی اور ہمیں چٹنی روٹی، واہ بھائی واہ، یہ اچھا انصاف ہے آپ کا. نادان تھا، سوال کیا اس نے، آواز آئی چپ کر، ڈانٹ لگائی، کہ تُو نے ہمارے راستے میں کیا دیا ہے، چار آنے کا کھرپا اور آٹھ آنے کی جھڑیا، وہ گھاس کی جس میں گھاس کھود کر وہ ٹوکری کے اندر جو گھاس رکھتے تھے، کل بارہ آنے تُو نے میرے راستے میں فدا کیے، اور جو دس سال میں نے تجھے چھٹی روٹی کے کھلائیے دے اس کا حساب، اور کہا کہ جس شخص پر تُو اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو جنت کسی ہم نے بریانی جس کے لیے بھیجی ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے سلطنت بلب کو ہماری محبت پر فدا کر دیا، شاہی آرام، شاہی گدے، شاہی سلوٹ، شاہی پروٹوکول وہ فدا کر کے آیا، تو جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی، جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی، کیا تیری قربانی جیسی تھی اس پر وہ ملا، اس کی قربانی جیسی ہے اس کو وہ انعام مل رہا ہے، اور یہ سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنی کرتے کو بیٹھے سی رہے تھے، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، یہ سابقہ بادشاہ تھے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا، یہ نہ سمجھے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر فداؤں گا تو مجھے کیا ملے گا، لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، لوگوں کو سمجھنے دو، ہم ووٹنگ لوگوں کے لیے نہیں کرواتے، لوگوں سے ووٹنگ نہیں کرواتے، ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا ووٹ کافی ہے بس، جیسے جنگل میں اگر ایک شیر اکیلا ووٹ دے دے سیاح کو بس اس کے لیے کافی ہے، شیر جو ہے الیکشن نہیں کرواتا، جنگل کی جو بادشاہت ہے شیر کو بلا الیکشن حاصل ہے، حالانکہ لومڑی بندر زیادہ ہوتے ہیں، سورج جو ہے الیکشن نہیں کرواتا، نکلنے سے پہلے ستاروں سے اجازت نہیں لیتا، پرمیشن نہیں لیتا، بلکہ جس وقت سورج نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے ستارے موجود ہوتے ہوئے معدوم ہو جاتے ہیں، کل معدوم جس کو بولتے ہیں، اور شیر ایک ڈھال لگائے، جتنے الیکشن کے لیے نکلے پولنگ ایجنٹ اور پولنگ اسٹیشن والے وہ سب کے سب بھاگیں گے وہاں سے ایک شیر کی دھاڑ پہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ان مخلوق کا یہ اثر ہے، تو جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، جو اپنے دل میں خالق کو رکھتے ہوں گے اور رکھتے ہیں، ان کو بھی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی داد کی ضرورت نہیں ہے، سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے کنکریوں پر مٹی اور ریت پر بیٹھ کر اپنے کرتے کو سی رہے ہیں، بلخ کا وزیر وہاں سے گزرا، وزیر نے دل میں سوچا اس بے وقوف کو دیکھو، بادشاہ چھوڑ کر شاہی گدے پر بیٹھتا تھا، پنکھا ڈھلنے والے پنکھا چلتے تھے، ایئر کنڈیشن چلتا تھا، چاروں طرف نئے نئے موبائل اور قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے، سلوٹ ہو رہا ہے، 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے، پھول پہنائے جا رہے ہیں، عجیب بے وقوف ملا ہے یہ بھی، کیا چیز چھوڑی اور کہاں ریت پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی گدڑی خود سی رہا ہے، وہاں دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ لباس بدلتا تھا اور بڑھیا شاندار لباس پہنتا تھا اور وہی لباس کو سی رہا بیٹھا ہوا، اس نے دل میں سوچا، حقارت دل میں آ گئی کہ یہ بے وقوف ہے، سلطنت چھوڑ کر آج کیا مٹی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے یہ دل کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ پر منکشف کر دیا، کھول دیا، انہوں نے کیا کیا، جس سوئی سے وہ کرتے کو سی رہے تھے وہ سوئی اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دی، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مچھلیوں سے فرمایا، دیکھو ان کو اٹھاؤ، بتا دو اسٹیشن نکل جائے گا، مچھلیوں سے فرمایا، اے مچھلیوں مجھے سوئی لا کر دو، جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صد ہزارہ ماہیے اللہ ہی ہے، صد ہزار یعنی 100,000 جس کو انگریزی میں کہتے ہیں 100,000 کتنا ہوتا ہے بھائی، 1,00,000 ہوتا ہے کہ نہیں، ایک پیٹی کے برابر ہے نا، ایک پیٹی کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں، 100,000 یہی بولتے ہیں نا بھائی، ایک پیٹی صد ہزار یعنی سو ہزار ایک لاکھ ہوا. تو معروف ہی فرماتے ہیں اچھا آپ یہاں موجود ہیں کب سے آئے ہوئے یعنی اچھا ایک لاکھ اللہ والی مچھلیاں وہ دریا کی سطح پر ظاہر ہوئی اور ہر مچھلی کے منہ میں سو زنے در بر لبے ہر ماہی ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے یعنی وہ سوئی پیش کر رہی ہے وہ ایک لاکھ مچھلیاں کس کو سلطان ابراہیم ابن ادب رحمت اللہ علیہ کو ایک سوئی پھینکی ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی پیش کر رہی ہے. کرامات الاولیاء حق اللہ والوں کی جو کرامت ہے نا وہ بالکل حق ہے شرط یہ ہے کہ اللہ والا شریعت و سنت کا پابند ہو گناہ سے بچتا ہو تب اس کی کرامت حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے ساتھ جن اور موکل بھی ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا لیکن داڑھی مونچھ کچھ نہیں نہ داڑھی نہ مونچھ ایک ہاتھ میں کتا ایک ہاتھ میں حقہ دین سے بالکل بے غم ایسے جیسے شلجم. یہ ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں یعنی نہ نماز نہ روزہ اور اللہ والے بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ والا نہیں ہے یہ شیطان ہے شیطان. اللہ والوں کی کرامت اللہ والے کون ہیں جو شریعت و سنت کے پابند ہو اور گناہ سے بچنے والے ہوں. ایسا نہیں کہ اتنی پگڑی تو سر پر ہے تہجد کی نماز قضا نہیں ماتھے پہ سجدے کا نشان ماتھے سے لے کر ناک تک ہے اتنی بڑی داڑھی ہے شلوار گھٹنوں تک چڑھائی دی ہے اور بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور بھابھی سے پوچھتے بھی ہیں بھابھی مکھن لگاؤں سنگل لگاؤں یا ڈبل تو بھابھی بھی کہتی ہے ڈبل ہے استاد جانے دو. یہ بدماش ہے یہ شیطان ہے یہ باوجود تہجد پڑھ کے شیطانی کام کر رہا ہے کیونکہ بھابھی سے پردہ ہے. چلیے میرے دوستو کرامات الاولیاء حق اللہ والوں کی کرامت بالکل حق ہے لیکن شرط کیا ہے وہ اللہ والا کون ہو شریعت و سنت کا پابند ہو گناہ سے بچنے والا ہو وہ اللہ والے کی حق ہے. لہذا وہ ایک لاکھ مچھلیاں نکلی سونے کی سوئی موئی میں. اب سلطان اب دیکھو اللہ والا کے پتہ کیسے چلے گا. سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو سونے کے استعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس لیے مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے. اب دیکھو یہ ہوئے اللہ والا ہونے کی علامت ورنہ دوسرا پیر ہوتا کہا دیکھا لاؤ سونے کی سوئی لاؤ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ پر بھی کوئی نظر آ جائے ایسی چیز. یہ امتحان ہوتے ہیں بعض مرتبہ یا پتا چلے گا کہ یہ اللہ والا ہے کہ نہیں ہے. فرمایا نہیں سونے کی سوئی نہیں چاہیے ہمیں مجھے میری لوہے والی سوئی لا کر دو. ایک مچھلی گئی اور غوطہ لگایا دریا کے اندر اور سلطان کی وہ لوہے والی سوئی لا کر پیش کر دی. اب یہ تماشا کون دیکھ رہا ہے وہ وزیر دیکھ رہا ہے جو کہہ کیا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کتنا بیوقوف ملا ہے. اب وہ پاؤں پہ گر گیا اور معافی مانگی رونے لگا کہ حضرت یہ جانور ہے انہوں نے آپ کو پہچان لیا لیکن میں انسان ہو کر آپ کو پہچان نہ سکا اور اب مجھے پتا چلا پہلے میں سمجھتا تھا کہ آپ بے وقوف ہیں جو سلطنت کو پھر چھوڑ دیا لیکن اب آپ مجھے پتا چلا آپ کو ایک سلطنت چھوڑی اور ایسی سلطنت ملی کہ خشکی پر بھی سلطنت اور تری پر بھی سلطنت بحر و بر دونوں پر سلطنت مل گئی. آپ جانوروں پر بھی آپ حکومت فرما رہے ہیں. اس لیے اس بات کو یاد رکھے. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ واقعہ سنا کر جو بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ اگر بادشاہت نہ چھوڑتے بادشاہ ہی رہتے بادشاہ مرتے آج کون ان کو جانتا. کتنے بادشاہ گزرے کون ان کو جاننے والا ہے یا مسجد میں ان کا کون تذکرہ کرتا کون اللہ تعالیٰ کی محبت کسی بادشاہ سے یا وہ صدر سے جو زبردستی کرسی پر بیٹھ گیا کون اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائے گا اس کے حالات کو بیان کر کے سنائے گا کبھی. لیکن کیا بات تھی اس شخص بادشاہوں نے اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب سلطنت کو فدا کیا قربان کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں, تو آج مسجد میں بیٹھ کر سب اسی مسجد میں نہیں پورے عالم کی مساجد کے اندر ان کے حالات اور باتیں سے اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائی جاتی ہے. تعالیٰ اگر وہ بادشاہ رہتے تو صرف بادشاہ رہتے, لیکن سلطنت فدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کا ذکر قرآن پاک کی تفسیروں کے اندر ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر المانی میں ان کا واقعہ لکھا ہے, اور ان کا ذکر حدیث پاک کی کتابوں کے اندر ہے. ملا لطاری محدث عظیم رحمت اللہ علیہ نے مرقات کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہے. صرف کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ پر سلطنت فدا کی. لیکن بھائی اس بات سے گھبرانا مت, میں آپ کو یہ ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ اپنا گھر اپنا کاروبار اپنا مکان چھوڑ کے چلو ہم بھی جنگل کو چلیں اور سارا پرچہ میرے نام کٹوا دو, میں یہ ترغیب نہیں دے رہا. ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ اگر صرف یہ کام کر لیں اپنے کاروبار اپنے مکان اپنے ایئر کنڈیشن اپنی کار اپنے موبائل اپنے بریانی کباب کے ساتھ اگر ہم گناہ چھوڑ دیں, اگر ہم صرف گناہ چھوڑ دیں تو ہم نے گویا سب کچھ اللہ پر فدا کر دیا. مال اپنے پاس رکھے اللہ تعالیٰ کو یہ مال نہیں چاہیے, ہماری گاڑی ہمارا مکان یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف اگر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے دیں, اپنی حرام تمناؤں کا خون حرام تمنائیں پیش کر دیں, وہ کیسے حرام تمنا پر عمل نہ کریں. اگر ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اگر وہ داڑھی رکھ لے تو اس کے ملازموں کے لیے داڑھی رکھنا آسان ہے. اگر دکان کا مالک اگر وہ داڑھی رکھ لے جماعت سے مسجد میں نماز پڑھے تو اس کے دکان کے دوسرے لوگوں کا داڑھی رکھنا اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا آسان ہے. وہ کہے گا کہ دیکھو چلو میں نماز میں جا رہا ہوں تم بھی چلو, کیوں نہیں کہہ سکتا وہ. جہاں دوسری باتوں پر ڈانٹ لگاتا ہے ایک اس بات پر کیوں نہیں لگا دیتا, کتنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے. وہ کہے کہ بھائی دیکھو مجھے نماز کے ٹائم پہ کام نہیں چاہیے, بے شک تم کام بعد میں کر لینا لیکن نماز کے وقت میں مسجد چلو جماعت سے مسجد میں نماز پڑھو. تو کیا نہیں بول سکتا وہ. اپنا کاروبار اپنے پاس رکھے, اپنی گاڑی اپنے پاس رکھے, اپنا موبائل ایئر کنڈیشن اپنے پاس رکھے, صرف کیا کام کرے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اوقات مقرر کر دے اور گناہ چھوڑ دے, بس بس اللہ تعالیٰ پر فدا ہو گیا. سلطنت چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ پر جینے مرنے کا مزہ ہے. جو مزہ ہے واللہ بادشاہ کیا جانے. اگر سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ چھوڑنے میں بادشاہ سے بڑھ کر مزہ نہ ملتا تو بادشاہ چھوڑتے وہ, مزہ ہے نا. ہاں تبھی تو چھوڑی تھی میرے دوستو, اس وجہ سے آج ان کا نام زندہ ہے, انتقال ہو گیا. لیکن اگر وہ فانی بادشاہ کے ساتھ چپکے رہتے آج ان کا نام لینے والا نہ ہوتا. لیکن فانی بادشاہ کو چھوڑ کر غیر فانی سلطنت اللہ تعالیٰ کے ملک کی سلطنت کا ایک حصہ حاصل کر لیا, آج وہ ہمارے دلوں پر سلطنت کر رہے ہیں. یہی وہ بات تھی کہ جو چیز ہے میرے دوستو, گناہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑے, بس اللہ تعالیٰ کی محبت کی سلطنت دل میں حاصل کر لے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے, حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے شیخ ہیں. وہ فرماتے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے, یعنی جب کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پیار سے ایک نگاہ سے دے, ایک نگاہ پیار کے عطا فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عالم کے عالم کی سیر ہو رہی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خالق عالم ہے, سارے عالم کے پیدا کرنے والے ہیں وہ. اس لیے میرے پیارے دوستو صرف کیا کام کریں, صرف گناہ چھوڑ دے بس. میرے مرشد نے اتنا آسان فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم لمبی لمبی وظیفے پڑھو, لمبی لمبی نمازیں پڑھو, لمبے لمبے نفل وغیرہ نفلیں پڑھو, نہیں. فرمایا صرف ایک کام کر لو, اور وہ کام یہ ہے کہ کام نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی مزدوری لے لو. کیوں بھائی؟ یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے ملازموں کو کہے کہ صاحب بہادر آپ صرف بیٹھا کریں کچھ نہ کریں, میں آپ کو مہینے کے آخر میں لفافہ دے دیا کروں گا. بابا ایک دفعہ میں نے کہا تو ایک صاحب نے کہا ہاں میں کروں گا ایسا. میں نے کہا تم کیسے کرو گے؟ کہا میں مہینے کے آخر میں خالی لفافہ دے دیا کروں گا. میں نے کہا یار تم تو رہنے دے بس. یعنی کوئی آدمی پورا مہینہ کام نہ کرے، کہ آرام سے بیٹھو اور مہینے کے آخر میں تمہیں تنخواہ ملے گی، ہے کوئی ایسا مالک؟ ہے کسی کا ذکر کہ دکان کا یا شیر صاحب کوئی ایسا کام کرے؟ واہ میرے مولا، تیری عظمتوں پر قربان، تیری شان پر قربان، تیرے غنا غنی استغنا پر قربان، تیری مالداری پر قربان، کہ کیا فرما رہے ہیں؟ کام نہ کرو، اور کیا کام نہ کرو، گناہ کے کام مت کرو، اور ہم سے اپنی دوستی اور ولایت کی مزدوری لے لو، صرف کیا کام کہ گناہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست بن جائیں، بس اتنا سا کام. یعنی گناہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ گناہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور اپنی محبت رکھی ہے میرے دوست. یہ اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتے ہیں؟ اگر وہ آدمی تہجد پڑھ رہا ہے لیکن نظر بازی بھی کرتا رہتا ہے، ٹکاٹک بھی چل رہی ہے، پتا چلا جوڑ سے واپس آیا، ٹرین میں ہر ایک کو آنکھیں مارتا ہوا آ رہا ہے، یا مری گھومنے چلا گیا کہ اتنے دن تو گئے تھے، اب اجتماع سے ذرا ہم مری بھی کچھ گھومنے چلے جائیں. تو میرے دوستو، ابھی اجتماع گاہ میں دعا ہو رہی ہے اور دعا میں خوب آنسو سے رو رہے ہیں، اب باہر نکلے لڑکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. یہ کام نہیں میرے دوست. یہ جو محنت کی ہے، اس محنت کی حفاظت کیسے کرے؟ گناہ سے بچے. اب اس محنت کی حفاظت ہوگی، چاہے عبادت تھوڑی کرے، عبادت تھوڑی کرے لیکن گناہ سے زیادہ بچے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت رکھی ہے اللہ تعالیٰ. اور رہی بات یہ ہمت، کہ کہتے ہیں کہ ہم شکایت یہ کرتے ہیں کہ صاحب گناہ چھوڑنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ بات ہے. اگر ہمارے اندر گناہ چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی، کبھی اللہ تعالیٰ تقویٰ فرض نہ فرماتے، کبھی گناہ چھوڑنے کا حکم نہ دیتے. دیکھیے، ایک آدمی عورت کو دیکھ رہا ہے، ہمت موجود ہے، ایک آدمی عورت کو دیکھ رہا ہے، وہاں سانپ نکل آئے یا فائرنگ شروع ہو جائے. یہ آج کل مثال زیادہ چلتی ہے، کیونکہ فائرنگ مختلف جگہ ہوتی رہتی ہے نا، یا رینجر والے آ کے پکڑنا شروع کر دیں، چھاپا مارنا شروع کر دیا. جیسے ہی آج کل یہ نعمت ہمیں بھی ملی ہوئی ہے، قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے. بتانا نہیں بھائی، اب جو ہے فائرنگ شروع ہو جائے، فائرنگ شروع ہو گئی. اب وہ کیا کہے گا؟ نکل جائے. اب وہ شیر پڑا حسینہ کو دیکھ کر، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. شیر پڑے گا یہ، اور اتنے ترنم سے. کیوں؟ کہے گا صاحب ہم تو عاشقانہ ذوق رکھتے ہیں، ہمیں کیا پتا فائرنگ کیا ہوتی ہے. ایک جگہ جنگ ہو رہی تھی، فوجی بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا اپنے افسر سے کہا، سر مجھے چھٹی چاہیے. اس نے کہا چھٹی ظالم، جنگ زوروں پر چھٹی کیوں؟ اس نے کہا سر کیا، سر میں بہت پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے؟ کہا سر گولی میرے کان کے قریب سے گزری ہے اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. جب گولیاں چل رہی ہوں گی، اب وہ دیکھے گا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں گولیاں کیا ہوتی ہے، ہم تو صرف حسینوں کو دیکھتے ہیں، بک اسٹال پر کھڑے ہو کر نئے نئے ڈیزائن کی تصویریں دیکھتے ہیں، اور فائرنگ ہو رہی ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے، اور وہ شعر بھی پڑھ رہے ہیں جو میں نے پہلے پڑھ کے سنا دیا. ایسا سب سے پہلے خود بھاگے گا، بلکہ ہو سکتا ہے چپل چھوڑ کے بھاگ جائے. ایسا ہی ہوگا نا، پہلے چپل چھوڑو بھائی، سب کچھ چھوڑو، جان بچاؤ. تو میرے مرشد نے فرمایا، میرے پیارے شیخ نے فرمایا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، جان پیاری ہے، جان پیاری ہے تو بھاگتے ہو، ایمان پیارا نہیں ہے. حسینوں سے نظر بچاؤ. فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت نہیں تھی تو کیوں بھاگے؟ کہتے نا جی میرے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، پولیس والے ڈنڈے مار رہے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے، پولیس بول رہی ہے بھاگ، وہ کہتے میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے بھاگنے کی. بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ کیسے؟ اگر طاقت نہیں ہوگی تب بھی بھاگے گا ڈنڈے سے بچنے کے لیے. تو میرے پیارے دوستو، پتہ یہ چلا بھاگنے کی طاقت ہے، بدماشی کرتا ہے یہ ظالم، کہتا ہے کہ میرے اندر گناہ چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے. جوتے پڑیں گے نا، پھر خود ہی بندے کا پتر بن جائے گا. اس لیے ہمارے اندر طاقت ہے، اس طاقت کو استعمال کریں اس سے پہلے کہ اس طاقت پر فالج گر جائے. آج ہمارے اندر داڑھی رکھنے کی طاقت ہے، ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے، اب اس وقت ہم کہہ رہے ہیں چلو اب ہم داڑھی رکھیں گے، پھر کیا عالم ہوگا، اب ہم توبہ کرتے ہیں پھر کیا حال ہوگا میرے دوست. کہتے ہیں اب ہم گناہ چھوڑتے ہیں، اب ہم اپنے گھر سے ٹی وی نکالتے ہیں، پھر کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. یعنی یہ گناہ میں ڈوبا، اب توبہ کر لی، چل بھائی نکل، بس اللہ کی محبت کے راستے میں چلنا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ہر گناہ سے سچی توبہ نصیب فرمائے اور اپنا قرب اور تعلق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی اصحاب و بارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق کی خاص عطا فرما. اے کریم مالک ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب، یا اللہ اپنا محبت کا مزہ اور نشہ عطا فرما. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، غیر اللہ کی گندگیوں سے ہمارے دل کو پاک فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی عطا فرما. اور یا اللہ مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی نبی امی برحمتک یا ارحم الراحمین.